السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التہجد، تہجد کا بیان، حدیث نمبر 1120. رات میں تہجد پڑھنا. اور اللہ عز و جل نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھ، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ، ہم سبھی جانتے ہیں تہجد حجدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نیند کو توڑ کر جاگنا. اور قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ من اللیل فتحجد بہ نافلۃ لک، کہ پس رات میں سے جو تہجد کا پڑھنا ہے وہ آپ کے لیے نفل ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، یعنی فرض کر لیا تھا. تو الحمدللہ، جیسے کہ نفل نمازوں کے بارے میں ہمارے یہاں پر بہت سارے افراط و تفریط والی باتیں پائی جاتی ہیں، اور عجیب عجیب قسم کی جو نمازیں ہیں اس کو اپنے لیے لازم کر لیا گیا ہے، جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ، یا اور بھی بہت سارے نمازیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو نفل نمازوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے، اور یہ اتنی زیادہ اوتھینٹک احادیث سے ثابت ہے. خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ مزمل میں بھی، سورہ سجدہ میں بھی، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی، کہ وہ لوگ جو راتوں کو کم سوتے ہیں ان کی پیٹھیں اپنی بستروں سے الگ ہوتی ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو بہت پکارتے ہیں اور کم سوتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس طرح سے ان کی تعریف کی گئی ہے. تو تہجد، لفظ تہجد باب تفعل کا مصدر ہے، اس کا مادہ وجود ہے. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس کا اصل یہ ہے کہ رات کو سونا نماز کے لیے ترک کر دیا جائے، یعنی رات کا سونا نماز پڑھنے کے لیے ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. تو اصطلاحی معنی تہجد کے، یعنی نمازی کے ہیں جو رات میں اپنی نیند کو خیر بات کہہ کر نماز میں مشغول ہو جائے. اصطلاح میں رات کی نماز کو تہجد سے موسوم کیا گیا ہے، اور یہ نفل نماز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے لیے لازم کر لیا تھا، لیکن امت کے لیے اس کو نفل قرار دیا، فرض نہیں ہے یہ. لیکن بعد میں کچھ کہتے ہیں اسکالرس کی رسول اکرم پر سے بھی اس کی فرضیت ہٹا دی گئی تھی، یہ آپ کے لیے بھی نفل ہی تھی. یہ بہت ہی اہم نماز ہے جو فرض کے علاوہ ہے، جس کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی 11 رکعتیں ہیں، یعنی دو دو کر کے 8 رکعتیں اور 3 وتر ہیں. اور اسی نماز کو پھر رمضان میں تراویح کہا گیا، جو بعد میں دیا گیا نام ہے. ایکچولی اس کا نام قیام اللیل ہی تھا، تو تہجد، قیام اللیل، یہ تراویح ایک ہی نماز کے 3 الگ الگ نام ہیں. صحابہ کرام بھی اس کی پابندی کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. رات میں تہجد پڑھنا، اور اللہ عزوجل نے ایک سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے، اور کہا ہم سے سلیمان بن ابی مسلم نے، اور ان سے طاؤس نے، انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، سورہ آل عمران بھی پڑھتے تھے، اس کا آخری رکو، اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. سبحان الله، بہت اچھی دعا ہے، یہ حسن المسلم میں موجود ہے. ترجمہ ہے، اے میرے رب، اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے. آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے. تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا حق ہے. اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں. بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ. آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے، یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحان اللہ، کتنے اچھے الفاظ ہیں، آپ سوچیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایک جملے کا اور اضافہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو سبحان اللہ، یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تہجد کے وقت، اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نماز کی کیا فضیلت ہے، اور یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اصل میں، یا پھر ابھی جو لوگ ہمارے ساتھ سیرت صحابہ میں ہیں، فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، عبداللہ بن عمر کی جو سیرت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے. میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا. میں ابھی نوجوان تھا اور آپ کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے. میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کی طرح سی منڈیر سی بنی ہوئی ہے، اس کے دو جانب تھے. دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا. میں کہنے لگا، دوزخ سے اللہ کی پناہ. انہوں نے بیان کیا، پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں. یہ خواب میں نے اپنی بہن حفصہ کو سنایا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ خوب لڑکا ہے، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، کہ عبداللہ خوب لڑکا ہے، یعنی بہت اچھا لڑکا ہے، کہ کاش وہ رات میں نماز پڑھا کرتا. راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے، یعنی زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ، یعنی جہنم سے بچنے کا جو ذریعہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ تہجد. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچیں تو پھر ہمیں تہجد کو اپنے لیے لازم کر لینا ہوگا، اور یہ ہے تو مشکل کام لیکن ناممکن نہیں ہے. کیا اللہ کی خاطر اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ نہیں سکتے؟ ضرور اٹھ سکتے ہیں. تو ان کی، اب ظاہر سی بات ہے نوجوان تھے، تو اب نوجوانی کی عمر میں نیند بہت تیز یا پھر گہری نیند لگتی ہے، تو رسول اکرم نے کہا کہ بہت اچھا لڑکا ہے عبداللہ، لیکن بس یہ کہ رات میں نماز پڑھ لیتا تو اور بھی بہت اچھا ہو جاتا. یعنی وہ تھے تو اچھے ہی، لیکن تہجد کی ایک کمی رہی ہوگی. تو اس سے پتہ چلے کہ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس میں بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، کہ اپنے لیے نماز تہجد کو لازم کر لو، یہ تمام صالحین یعنی نیکوکار بندوں کا طریقہ ہے. اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجات دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کی صفت بھی بتائی ہے کہ وہ بہت کم سوتے ہیں بستروں پر اپنے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین. رات کی نمازوں میں لمبے سجدے کرنا، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی، انہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا. اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، آخر مؤذن آپ کو نماز کے لیے بلانے آتا. اس سے معلوم ہو کہ فرض سے پہلے 2 سنت پڑھنا ضروری ہے، فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا بھی سنت ہے، اور یہ آپ کا معمول تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اتنی رات سے جاگے ہوتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، اور بہت لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے، لمبی قرات ہوتی تھی، سجدے بھی لمبے ہوتے تھے، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، ہو سکتا 10-15 منٹ کے لیے لیٹ جاتے ہوں. تو 2 سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا، یہ بھی سنت میں شمار ہوگا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ لیٹتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وَأَيَّمِينِ نُورًا وَأَيَّسَارِ نُورًا وَفَوْقِ نُورًا وَتَحْتِ نُورًا وَأَمَامِ نُورًا وَخَلْفِ نُورًا وَاجْعَلِّي نُورًا وَفِي لِسَانِ نُورًا وَفِي عَصَبِ نُورًا وَلَحْمِ نُورًا وَدَمِ نُورًا وَشَعَرِ نُورًا وَبَشَرِ نُورًا وَجَلْفِ نَفْسِ نُورًا وَأَعْزِمْ لِي نُورًا اللَّهُمَّ آتِينِ نُورًا. اس سے معلوم ہوا کہ لمبے سجدے کرنا چاہیے تہجد میں, کیونکہ تہجد پڑھتے اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ دیر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں, اور جو مسنون دعائیں ہیں کیونکہ لمبا سجدہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی آپ مانگ سکیں گے, تو بہت ساری دعائیں ثابت ہیں, حسن المسلم میں موجود ہے. تو صرف سبحان ربی العالی پر ہی اکتفا نہ کریں, جیسے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھا کریں. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت لمبا سجدہ کیا کرتے تھے اور اتنی دیر تک سجدہ کرتے کہ اکثر پرندے ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے, سمجھتے تھے کہ بے جان ہیں. سبحان اللہ, صحابہ کا کیسا طرز عمل تھا. مریض بیماری میں تہجد ترک کر سکتا ہے. ہم سب نعیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے اسود بن قیس سے کہا کہ میں نے جندب سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ایک یا دو رات نماز کے لیے نہ اٹھ سکے, یعنی تہجد کے لیے. اور اگلی حدیث میں عبداللہ بن جندب بن عبداللہ نے فرمایا کہ جبریل امین ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے, تو قریش کی ایک عورت ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے ان کے پاس آنے سے دیر لگائی. اس پر یہ سورت اتری, والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, قسم چاشت کے وقت کی اور قسم رات کی جب وہ ڈھانپ لے, تیرے مالک نے نہ تجھ کو چھوڑا نہ تجھ سے غصہ ہوا. تو رات کا قیام, تو ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ غلط بات تھی اور یہ سورت نازل ہوئی تھی. یہاں پر امام بخاری کا اس سورت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ آپ اپنے رب سے غافل ہوئے تھے نہ اللہ تعالیٰ آپ سے غافل ہوا تھا, یعنی آپ پہلے بھی تہجد پڑھا کرتے تھے, یعنی مکی زندگی میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز اور نوافل پڑھنے کے لیے ترغیب دلانا لیکن واجب نہ کرنا. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اور علی کے پاس رات کی نماز کے لیے جگانے آئے تھے. ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا, عبداللہ بن مبارک نے خبر دی, انہیں معمر نے اور انہیں زہری نے اور انہیں ہند بن حارث نے اور انہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ, آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں. ان حجرے والیوں یعنی ازواج مطہرات کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی. یعنی رب قاسیت فی الدنیا آریتن فی الآخرہ, اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. تو پہلا جو جملہ یہاں پر امام بخاری لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات فاطمہ اور علی کو جگانے آئے تھے. کسی نے علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھی ہے, جانتے ہیں اس واقعے کی تفصیل؟ مختصراً بتائیے کیا جواب دیا تھا علی رضی اللہ عنہ نے؟ جی بالکل, وہی ایکسکیوز انہوں نے دیا تھا. جب رسول اکرم ان کو جگانے کے لیے آئے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہماری جانیں تو اللہ کے پاس گروی ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہماری جانیں تو اللہ کے پاس گروی ہیں, وہی ہمیں سلاتا ہے اور وہی ہمیں جگاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے نکل گئے کہ انسان کتنا آرگیو کرنے والا ہے. جی انشاءاللہ, اللہ تعالی ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی پڑھنے والے بنے انشاءاللہ. تو یہ نماز فرض نہیں ہے, نفل نماز, اس سے پتہ چلا, کیونکہ اگر یہ نماز فرض ہوتی تو رسول اکرم ان کا عذر قبول نہیں کرتے تھے. تو علی رضی کا جواب درست تو تھا لیکن یہ اس وقت استعمال کا صحیح موقع نہیں تھا, کیونکہ دنیا دار کو تکلیف ہے اس میں, کیونکہ جو نفس پر زور ڈال کر اٹھنا چاہے تو اٹھ بھی سکتے ہیں. یعنی ہر چیز کو تقدیر پر تکیہ کر لینا صحیح نہیں ہے. یعنی ہم تقدیر پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور کوشش نہ کریں. ابھی لاسٹ ویک ہمارا یہی چیپٹر چل رہا تھا تقدیر کا, قید واسطیہ میں, اور یہی حدیث آئی تھی بطور دلیل کے وہاں پر, کہ لوگ اس حدیث کو وجہ جواز بنا کر دلیل بنا کے کیا کریں, اللہ نے ہی نہیں اٹھایا ہم کو تو ہم کیا کریں گے. تو اس کے لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر زور ڈال کر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا سکتے ہیں, ہمارے اندر یہ اسٹیمینا ہے. صرف تقدیر پر تکیہ کر لینا اور عبادت سے قاصر ہو کر بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہے. یا جب کوئی اچھی بات کا حکم دے یا ہم کو تاکید کرے تو تقدیر پر حوالہ کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا یہ غلط ہے. اور تقدیر کا اعتقاد اس لیے نہیں ہے کہ آدمی اپاہج ہو کر بیٹھ جائے, یعنی پیرالائزڈ ہو کر بیٹھا رہے اور تدبیر سے غافل ہو جائے, تدبیر کرنا چھوڑ دے, بلکہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ محنت اور مشقت اور اسباب حاصل کرنے میں کوشش کرے, لیکن یہ بھی جان لے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا یا اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہے. تو رات کا وقت تھا اور علی رضی اللہ عنہ آپ کے دامت تھے, آپ نے اس موقع پر بحث و مباحثہ کرنا مناسب نہ سمجھا, لیکن آپ کو اس جواب سے افسوس ہوا تھا. تو کیا تھی وہ بات, آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں. ہم سے ابو الیمان نے بیان کر کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی, کہ مجھے حضرت زین العابدین علی بن حسین نے خبر دی, اور انہیں حضرت حسین بن علی نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب نے انہیں خبر دی کہ رسول اکرم ایک رات ان کے اور فاطمہ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ, ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں, جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا. ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے, وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. سبحان اللہ, رسول اکرم کا طریقہ تربیت بھی کتنا اچھا تھا. آپ دیکھیں کہ بظاہر تو کچھ نہیں کہا آپ نے, خاموش رہے, لیکن بہت بڑی بات اس طرح سے قرآن کی آیت کہہ کر آپ چلے گئے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن نوافل میں سب سے زیادہ افضل ہے. اب آپ سوچیے کہ تہجد کے لیے ایسا کہا گیا تو فجر کی نماز کے لیے کیا ہو سکتا ہے یا کیا کہا جائے گا؟ کوئی فجر کی نماز کے لیے ایکسکیوزز پیش کر سکتا ہے؟ اکثر لوگ ہمارے یہاں پر چار نمازوں کو فرض سمجھتے ہیں, فجر غائب کر دیتے ہیں. آپ اگر بہت دیر رات سوئے تو کیا یہ ایکسکیوز صحیح ہوگا کہ دیر سے سوئے تھے اس لیے آنکھ نہیں کھلی؟ دنیا کے سارے کام تو ہو رہے ہیں. جی بالکل, آرگیو کرنے کے بجائے کر لینا چاہیے. جیسے ابھی آج ہی ہم پڑھ رہے تھے سیرت صحابہ میں کہ عبداللہ بن مسعود کا ایک جملہ بہت مشہور ہے جو آج کل کوٹیشن بھی بن گیا ہے, یعنی لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ جب اگر کوئی کسی کو نصیحت کرتے اچھی بات کہتے تو ہم کیا کہتے ہیں, مائنڈ یور اون بزنس, ہے نا, اپنے کام سے کام رکھو, ہم جو کر رہے ہیں ہم کو کرنے دو. تو ایکچولی عبداللہ بن مسعود کا جملہ ہے کہ اگر انسان یہ بولنا چھوڑ دے اور سامنے والے کی نصیحت کو مان لے تو اس کا کتنا فائدہ ہو جائے اس میں. اور پہلی والی جو حدیث ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے تعلق سے فکر پتہ چلتی ہے کہ آپ کو اپنے گھر یعنی اپنے اہل و عیال کی کتنی فکر تھی, کہ جو چیز آپ پسند کرتے تھے اپنے لیے وہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند کرتے تھے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اسپیشلی بیوی کو, بچوں کو نمازوں کے لیے اٹھائے یا ان کے اندر اہمیت اجاگر کرے نمازوں کی, اور صرف فرائض ہی کے بارے میں نہیں بلکہ نوافل کے بارے میں بھی ان کو تاکید کرتا رہے اور ان کو احساس دلاتا رہے. اور اس سے پتہ چلے کہ جو فتنے برس رہے ہیں یا جو فتنے اتریں گے, یعنی جو بلائیں اتریں گی آسمان سے, اور ساتھ میں رحمت بھی اتر رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خزانے بھی نازل کیے اور فتنے بھی نازل کیے. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا چیز کارگر ہو سکتی ہے پھر اس حدیث کی روشنی میں؟ رات کی نماز, تہجد. تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں, گلوبلی ہم روزہ رکھیں گے یا ہم نماز پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے, فلسطین والوں کے لیے یا جو بھی ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا میں جہاں پر مشکل حالت میں, یا ہم خود کوئی مشکل میں ہیں اگر, تو کون سا وقت سب سے اچھا ہے نماز کے لیے, دعا کے لیے؟ تہجد. روزہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں, روزہ رکھنا, اجتماعی روزہ رکھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے, لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں, اور سب سے بیسٹ ٹائم تہجد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کریں, کتنی تکلیف ہو رہی ہے نا دیکھ کر اور سن کر کے, اور بس بچے ہی بچے نظر آ رہے ہیں, بچے ہی دکھائی دے رہے ہیں جو زخمی ہیں زیادہ تر. اور دیکھیں کیسے سب کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے, ابھی آج پتہ چلے کہ یہ کون کس کا ساتھی ہے اور کون مسلمانوں کا دشمن ہے. ہم جو بھاگتے ہیں آج سرپٹ دوڑتے ہیں ان لوگوں کی طرف اور انہیں کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں, تو بالکل واضح ہو گیا کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے. اور اتنا تھرٹین کیا جا رہا ہے ہر جگہ مسلمانوں کو ہر جگہ. تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں, اور اسپیشلی تہجد کے وقت یہاں پر فتنوں سے بچنے کے لیے یا بلاؤں سے بچنے کے لیے کیا چیز کارگر بتائی گئی ہے؟ تہجد. کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے تاکہ وہ ان فتنوں سے بچ سکیں. تو یہاں پر بلائیں ایکچولی انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا, لیکن ایکچوئل جو لفظ ہے فتنہ ہی لفظ آیا ہے, اور خزانے بھی اترے ہیں. اور یہاں پر صرف ازواج مطہرات کے لیے بات نہیں ہے, یہاں پر اصل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تہجد آپ کے جو پوشیدہ گناہ ہے اس سے بھی بچاتی ہے آپ کو. یعنی کل قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پردہ رہے عیبوں پر, اور ہم قاسیت نہ ہو, قاسیت فی دنیا آریتن فی الآخرہ, کہ دنیا میں جو بہت اچھے تھے بہت عزت والے تھے آخرت میں وہ بے عزت ہوں گے. تو جیسے ہم چھپ کر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گا, اور اللہ تعالیٰ کو رات میں تنہائی میں اللہ کی یاد میں بہایا ہوا آنسو بہت پسند ہے. بہت بہت دکھ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. یعنی کیسے کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم, ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, تو وہ جو ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو زخمی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیسے وہ برداشت کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو استقلال دے, صبر دے, استقامت دے, ایمان کی قوت سے مزید ان کو مالا مال کرے, اور ان کو اجر عظیم سے نوازے. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے اپنے شہاب زہری سے بیان کیا, ان سے عروہ نے, ان سے عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ کو اس کا کرنا پسند ہوتا, اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں گے اور اس طرح ان کے پر فرض نہ ہو جائے. چنانچہ رسول اکرم نے چارج کی نماز کبھی نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں. لیکن ایکچولی رسول اکرم نے چارج کی نماز پڑھی تھی فتح مکہ کے دن, آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو اس کو بہت سارے لوگوں نے چارج کی نماز بھی کہا ہے, بہت سارے لوگوں نے اس کو شکرانے کے نفل بھی کہا ہے, جو بھی ہو بہرحال, لیکن ہم کو تاکید تو ملتی ہے دوسری احادیث میں. لیکن رسول اکرم اس کو واجب نہیں کیا تھا, یہ بھی نفل نماز ہے, لیکن آپ نے ترغیب دلائی تھی. تو بعض کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی چارج کی نماز نہیں پڑھی, اور بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ نے چارج کی نماز ہی پڑھی تھی, لیکن آپ نے اس کی تاکید ضرور کی ہے. ہمیشگی کے ساتھ رسول اکرم نے ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھی ہو, کبھی کبھار پڑھ لی ہو, واللہ عالم. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دینے, ابن شہاب زہری نے, عروہ بن زبیر نے, انہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ نے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی, صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی, دوسری رات بھی آپ نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی, تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے. صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا, لیکن مجھے باہر آنے سے خیال مانے رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. یہ رمضان کا واقعہ تھا. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم نے چند راتوں میں رمضان کی نفل نماز صحابہ کو با جماعت پڑھائی. بعد میں اس خیال سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے, آپ نے با جماعت نماز کا اہتمام ترک کر دیا. اس سے نماز تراویح کا با جماعت پڑھنا بھی ثابت ہوا, اور یہ ٹوٹل 11 رکعت ہوئی, یعنی 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر. اور رمضان کی اس نماز میں رسول اکرم سے جو عدد صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں ٹوٹل 11 ہی ہوتے ہیں. 8 رکعتیں آپ نے پڑھی تھی, دو دو کر کے, اور پھر 3 وتر پڑھائے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ پاؤں سوج جاتے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے تھے. فطور کے معنی عربی زبان میں پھٹنا, اور قرآن میں لفظ انفطرت اسی سے, یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے مسعر نے, اور ان سے زیاد بن علاقہ نے, اور انہیں بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم, یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے پوچھا جاتا یا عرض کیا جاتا تو فرماتے, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. تو آپ رات کے اکثر حصے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پنڈلیاں سوج جاتی تھیں. جو شخص سحر کے وقت سو گیا, ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے, اور کہا کہ عمرو بن عوس نے انہیں خبر دی, اور انہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے, اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام کا روزہ. آپ آدھی رات تک سوتے, اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے, پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے. اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے. تو یعنی کیسے وہ پڑھتے تھے تہجد, یعنی رات کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں, تو پہلے 6 گھنٹے وہ سو جاتے تھے, پھر 4 گھنٹے عبادت کرتے تھے, پھر 2 گھنٹے سو جاتے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ٹوٹل 8 گھنٹے بھی ہو جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ 4 گھنٹے عبادت ہو جا رہی. گویا کہ سحر کے وقت سوتے, یہی ترجمہ ہے اس باب کا. کتنا اچھا طریقہ کار تھا نا, ایک تو ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن نہ رکھنا, یہ بھی بہت اچھا معمول ہے, اور دوسرا شروع میں سو جانا. اگر رات کے ہم 12 گھنٹے پکڑے تو شروع کے 6 گھنٹے وہ سو جاتے تھے, پھر 4 گھنٹے عبادت کرتے تھے, پھر 2 گھنٹے سو جاتے تھے. ماشاء اللہ, اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق دے. ہم سے عبدان نے بیان کیا, کہا کہ مجھے میرے باپ عثمان بن جبلہ نے شعبہ سے خبر دی, انہیں اشس نے, اور اشس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سلیم بن اسود سے سنا, اور میرے باپ نے مسروخ سے سنا, اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا. آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے, خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو. میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا, کہا کہ ہمیں ابو الاحوص بن سلیم نے خبر دی, ان سے اشس نے, اور پھر مرغ کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے. تو کہا جاتا کہ پہلے مرغ آدھی رات کے وقت بانگ دیتا تھا یا دیتا ہے. ویسے مرغ کی عادت ہے کہ وہ فجر طلوع ہوتے ہی سورج ڈھلنے پر بانگ دیا کرتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور داؤد علیہ السلام کی بھی ہم کو شب داری کا حال پتہ چل گیا, اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل مبارک ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر جاگتے تھے راتوں میں عبادت کے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ اول شب میں آدھی رات تک سوتے رہتے, پھر مرغ کی بانگ کے وقت یعنی آدھی رات پر اٹھتے, اور پھر آگے کی حدیث سے ثابت ہے کہ سحر کو آپ سوتے. بس آپ کا اور داؤد علیہ السلام کا عمل ایک جیسا ہو گیا. اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے کہا کہ میرے باپ سعد بن ابراہیم نے اپنے چچا ابو سلمہ سے بیان کیا, اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سحر کے وقت رسول اکرم کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا. یعنی آپ کی عادت تھی کہ آپ تہجد سے فارغ ہو کر فجر سے پہلے سحر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے. یہی بات عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں پر فرما رہی ہیں. تو یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول. مجھے امید ہے کہ ہم بھی تہجد پڑھنا معمول بنائیں گے اور پابندی سے اس پر عمل کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے. تو اب بھلے ہی زیادہ نہ پڑھیں, دو دو رکعت کر کے بس 4 رکعت پڑھ لیں, یا چلے 4 رکعت کا بھی ٹائم نہیں تو 2 ہی رکعت پڑھیں, لیکن ضرور پڑھیں تہجد اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں مانگیں. تو اس سے کیا پتہ چلے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے, پھر فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے, اور صبح کی نماز بھی آپ اول وقت میں ہی پڑھتے تھے, یعنی فجر اندھیرے میں پڑھتے تھے آپ. آپ نے تمام نمازیں اول وقت میں پڑھی ہیں. تو الحمدللہ تہجد کا باب ہم یہیں تک کمپلیٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.